نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں محبت ہونی چاہیے، ان کی عظمت ہونی چاہیے، اور اللہ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی برا وسوسہ بھی نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں خیال آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال ہی آتا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ پھر امت کے جو اولیاء ہیں ان کا ذکر آتا ہے، ان کا خیال آتا ہے تو سینہ عقیدت سے لبریز ہو جاتا ہے، ایک محبت کی کیفیت پاتے ہیں۔ اور امت کے جو موجودہ صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء ہیں، تو ان کے بارے میں بھی دلوں میں ہم محبت پاتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ امت کے اولیاء ہیں اور بزرگان دین ہیں، ان کے معاملے میں دینی ذہن کے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، پچھلے بزرگوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ان سے ہمارا تعلق صرف ایک عقیدت کا ہے، محبت کا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو بزرگان دین ہیں ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر زیادتی ہوئی ہے، کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ملنے کے لیے گئے اور ہمیں توجہ، ہماری طرف توجہ بھی نہیں، ہمیں ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور شیطان جو ہے وہ اس قسم کی چھوٹی سی بات کو بہانہ بنا کر ان کی مخالفت میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر انجام جو ہے، انجام وہ بہت برا ہوتا ہے اس کا۔ شیطان تو مواقع تلاش کرتا ہے، اسی لیے آپس میں بھی اس طرح رہنا چاہیے کہ کوئی بدگمانی نہ رہے، وضاحت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ بدگمانیوں سے لوگوں کو بچانا بھی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا مواضع التهم، تم تہمتوں کی جگہوں سے بچو، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو گے جس کی وجہ سے کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ اب آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسی جگہ پر نہ جائے کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی کوئی بات بولتا ہے یا ایسا کوئی عمل کرتا ہے اور ہم بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے لیے بدگمانی کرنا جائز ہے۔ وہ دو الگ الگ حکم ہیں۔ ہمیں ایک حکم تو یہ ہے کہ ایسا کوئی کام مت کرو جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ تو ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے۔ کبھی کسی غلط جگہ پر کسی پہ نظر پڑ گئی تو اس کی پچاسوں تعویل ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے آیا ہوگا، اس وجہ سے آیا ہوگا۔ یا کسی کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں کسی جگہ ہم بات کرتے ہوئے دیکھیں، پچاسوں تعویل ہو سکتی ہے کہ بھئی یہاں سے جا رہا ہوگا، اس عورت نے کچھ پوچھا ہوگا تو جواب دے رہا ہوگا، کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے شرعی حد میں رہ کر کے جواب دے رہا ہوگا۔ تو پچاسوں تعویلات ہو سکتی ہیں، تو ہمیں جو ہے کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے زمانے کے جو اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سے چونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اس میں یہ امکان رہتا ہے کہ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں، برے خیالات جنم لیں، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہیں حقیقت بن جائیں دل میں اور سسٹم میں آ جائیں، اور پھر ایک خیال ہی ایسا بن جاتا ہے کہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، پھر وہ باتیں زبان پر آتی ہیں، اور پھر جو ہے دھیرے دھیرے وہ دوسرے رخ پہ اب پڑ گیا، اس لیے اب نفرت پیدا ہوگی، وہ محبت جو ہے وہ نفرت سے بدل جائے گی۔ اور ہمارے زمانے کے جو بزرگان دین ہیں, تو جس طرح یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہمارا کوئی معاملہ ہو اور ہم ان کے ساتھ کوئی کسی معاملے میں پڑ جائیں, تو اسی طرح دوسروں کے بھی ایسے امکانات ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن دوسرے لوگ آ کر ہمارے سامنے بات کرتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے ایسا کیا تھا اور انہوں نے ایسا کیا تھا اور انہوں نے ایسا کیا تھا. تو ہمارے زمانے کے جو اکابر اور بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں بدگمانی میں پڑھنے کا زیادہ امکان ہے بنسبت پرانے بزرگوں کے. اس لیے حسن ظن سے کام لینا چاہیے اور برا خیال ہمارے دلوں میں گزرنا نہیں چاہیے, اور اس قسم کی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے, اور سب بزرگوں کا, سب اللہ والوں کا دل میں احترام ہو, ان کے دل میں محبت ہو, ان سے عقیدت ہو. چاہے عقیدت نہیں ہے اور کچھ آپ کے دل میں دوری آ گئی ہے, تو دوری اختیار کرو, زبان پہ کنٹرول رکھو اور دل سے بھی وہ میل نکالنے کی فکر کرو. اسی میں ہماری عافیت ہے اور اسی میں ہماری سلامتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پر کبھی نہیں آ سکتے, کبھی نہیں آ سکتے. ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ بہت کوشش کے باوجود بھی دین نہیں آ سکتا, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہوتی ہیں بزرگوں کی, یا وہ گستاخیاں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ حالات پیش آتے ہیں. کبھی آزمائش کے طور پر بھی آتے ہیں, یہ الگ بات ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی بگڑ گیا تھا, تو یہ فیصلہ ہم نہیں کر پاتے, لیکن ہمیں اپنے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں دین کی طرف نہیں آ رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں علماء کی محفلوں سے دور رہتا ہوں. ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی اور ایسی گستاخی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالی شانہ جو لوگوں کی نظروں میں دیندار نظر آتے ہیں ان کو بھی علماء کے پاس نہیں بیٹھنے دیتا, بزرگوں کے پاس نہیں جانے دیتا. وہ اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, اور بظاہر میں خود بہت نیک ہیں اپنے گمان کے مطابق کہ میں تو بہت نیک ہوں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو جہنم کے راستے پہ پڑا ہوا ہوں. اس لیے کہ علماء کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے معلوم ہوگا نا کہ میری زندگی میں کیا خرابیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں, لیکن نہیں, علماء کے پاس نہیں آنے دیتے اللہ تعالیٰ شانہ. یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ قریب پھر نہیں آنے دیتے. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں محرومی کی, جس کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا, پتہ تک نہیں چلتا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدرس, یعنی ایک مثال کہ مدرس وہ اساتذہ سے بات کر رہی تھی, تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی مدرس مدرسے میں پڑھانے والا کوتاہی کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے بغیر عذر کے غیر حاضر رہتا ہے, تو بچوں کا نقصان ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہے, 15 منٹ لیٹ آتا ہے. اب یہ دیکھو کتنی معمولی سی بات ہمیں لگے گی کہ مدرسے میں لیٹ جا رہا ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا ہے, یعنی جیسے کام کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتا, بغیر عذر کی اجازت لے کر چلا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے آزار پر بھی اجازت مانگ کر کے چلا جاتا ہے کہ مجھے کسی کی شادی میں جانا ہے, کسی جگہ جنازے میں جانا ہے, سوچتا نہیں, یعنی غیر حاضری کرتا ہے اور اپنا حق ادا نہیں کرتا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی شانہ دین کا کام لینا بند کر دیتے ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, یعنی دیکھو وبال, یا تو چھوٹی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ زندہ رہتے ہیں لیکن کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں نہیں آ سکتے. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں ہر عمل کا ایک وبال ہوتا ہے, اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جن سے وبال آتا ہے, اور ایسے کاموں کی توفیق دے جن کے نتیجے میں رحمتیں اترتی ہیں, برکتیں اترتی ہیں. اور ہمیں کس عمل کا کیا اثر ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا اللہ کی بارگاہ سے فیصلے ہوئے ہیں اور میں کس مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہوں, ہمیں پتہ تک نہیں چلتا. اس لیے کہ ہم تو دنیاوی مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں, دینی مصیبت کو تو مصیبت سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر یہ کہ علماء کی کتاب بالکل نہ پڑھنا, علماء کی مجلسوں میں بالکل نہ بیٹھنا, علماء کی باتیں بالکل نہ سننا, یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ تو ایک جگہ پر رک گئے ہیں, جہالت کی تاریکیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بس وہی ہیں آپ, اور سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت دیندار ہوں. یہ وبال ہے اللہ کی طرف سے, یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے کہ آدمی بالکل نکل نہیں پاتا, اور وہ ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے, اور جس پر پکڑ آئی ہے اسے یہ احساس بھی اللہ دے کہ یہ فنا عمل کی وجہ سے پکڑ آئی ہے, یہ تو اچھا ہے. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ پکڑ بھی آئے اور انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں پکڑ میں آ گیا ہوں. تو آپ دیکھیں گے, بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ پانچ وقت کی نمازوں میں آتے ہیں, لیکن بڑے بڑے بزرگان دین اور اکابر بھی مسجد میں آئیں گے جن کی صحبت اکثیر ہوتی ہے, جن کی صحبت اکثیر ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا, کہ ایک شخص 100 سال کی بغیر ریا والی عبادت کرے, 100 سال تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے. تو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کسی اللہ والے کی صحبت میں, کسی بزرگ کی صحبت میں, کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے, یہ 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت بات تو سمجھ میں نہیں آئی, بات تو سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ 100 سال کی اخلاص والی عبادت اور یہاں 10-15 منٹ کے لیے, آدھ گھنٹے کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھنا, تو پورا ایک دن بھی نہیں, یہ بھی عبادت ہے ایک قسم کی. تو خلوص کے ساتھ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا, یہ بھی عبادت. تو 10-15 منٹ کی عبادت 100 سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہ کر سکے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو دو الگ الگ موقع پر حضرت نے الگ الگ جوابات دیے. ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 10-15 منٹ 20 منٹ جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کو اللہ کے قرب کا ایسا راستہ معلوم ہو جائے گا کہ جو 700 سال کی عبادت کرنے کے نتیجے میں بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکے گا, جو اس شارٹ کٹ میں پہنچ جائے گا. کہ 100 سال کی عبادت کے نتیجے میں وہاں تک نہیں پہنچے گا, جتنا یہ اس کو ایسا گر مل جائے گا, ایسا گر مل جائے گا کہ اس پر عمل کر کے بہت مختصر وقت میں وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائے گا. ایک تو حضرت نے یہ فرمائی بات, اور دوسرے موقع پر حضرت نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے ولیوں کی اور اہل اللہ کی صحبت کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو وہ 100 سال کی بغیر ریا والی عبادت کرنے والا شخص اگرچہ بہت کچھ پا چکا ہے, لیکن چونکہ اہل اللہ کا اثر اس پر نہیں ہے, تو شیطان اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ ایمان کھو سکتا ہے. جبکہ یہ بے دین شخص بھی اگر اہل اللہ کی مجلس میں محبت عقیدت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا تو ایمان اس کا نہیں چھین سکتا. تو کہ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ 15 وہ تو 100 سال میں اعمال کی منزل طے کرتا ہے, اور یہ 15-20 منٹ میں عقیدے کی منزل طے کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ہی فوائد ہیں, لیکن آج جو ہے اس صحبت کے جو اثرات ہیں جن کا ہمارے بڑے صحابہ اور تابعین اور تبا تابعین اور امت کے جتنے بزرگان دین ہیں وہ اس کا جتنا اہتمام کرتے تھے کہ صحبت صالح کا اہتمام کیا جائے اور صحبت بد سے بچا جائے, اچھی صحبت, بزرگوں کی صحبت. اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے, بہت بڑی وجہ, کہ ہمیں اچھی صحبت کا فائدہ کیا ہوا اور بری صحبت کا نقصان کیا ہو اس کا احساس ہی نہیں. مثال کے طور پر اگر ہم صبح کو چلے گئے اور پورا دن کسی بزرگ کی صحبت میں گزارا تو رات کو اس کا ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا, اور دوسرے دن صبح کو نکل گئے اور بری صحبت میں رہے, غلط ماحول میں رہے, رات کو آئے تو ہم ایسے ہی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. کسی جگہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر کے چار پانچ چھ سات گھنٹے شرکت کر لی, واپس آئے تو ایسا لگتا ہے کوئی خاص فرق نہیں آیا. تو ہمارے دلوں میں کیا خیال آتا ہے کہ آج یہ چھ سات گھنٹے جو ہے میرے نیکی میں چلے گئے, یعنی آخرت میں کچھ ملے گا. یہاں تو دنیا میں تو ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا, اور چھ سات گھنٹے اگر کسی ایسی شادی میں چلے گئے جہاں اللہ جل جلالہ عام منوالو کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, تو واپس گھر لوٹتے ہیں تو دینی مزاج کے لوگوں کو بھی کوئی افسوس یا کوئی غم یا ایسا کہ یار آج بری جگہ پر گئے تھے تو اس کی وجہ سے کچھ دل پر اثر آیا ہے, نہیں کچھ نہیں. جن لوگوں کا دل اتنا میلا ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی سے کوئی فرق ہی نہ پڑے, یہ ہاتھ جو ہے وہ آئل سے بالکل کالا ہو گیا ہے, میکینک کا ہاتھ, موٹر میکینک کا ہاتھ آئل سے بالکل کالا ہو گیا ہے, اب اس کالے ہاتھ پر کوئی کالی چیز آپ لگاؤ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اس کالے ہاتھ پر صابن لگاؤ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کالی چیز لگاؤ پہلے ہی سے کالا ہے, اور صابن لگاؤ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہمارے دل موٹر میکینک کے ہاتھ کی طرح ہیں, کالے ہو گئے تو اچھائی کا اثر بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا, برائی کا اثر بھی معلوم نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں کے قلوب صاف ستھرے ہیں, یہ سفید کرتا پہنا ہوا ہے, اس کے اوپر ذرا بھی کوئی کچرا بھی گر جاوے تو فوراً نظر آئے گا. سجدے میں گئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے کوئی کارپیٹ کا دوسرے رنگ کا رواں بھی لگ جائے تو فوراً نظر آئے گا کہ یہ. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ میں جب چکر لگاتا تھا لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے, اس سے ملتا تھا, اس سے ملتا تھا, اس سے ملتا تھا, تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل پر تکدر آ گیا ہے, میرے دل پر غبار آ گیا ہے. اس لیے کہ جب بھی دو آدمیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے اس میں اگر اچھائی ہے تو وہ اچھائی کا اثر ہوگا, اور برائی ہے تو برائی کا اثر ہوگا. تو کسی شرابی سے مل رہے ہیں, کبابی سے مل رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو خود اہل اللہ میں سے تھے, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت انہیں میسر آئی تھی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی, آپ نے ایک فتویٰ لکھا اپنے زمانے میں, اور اس فتوے پر ایک صاحب نسبت بزرگ نے, یعنی ایک ولی کامل نے ایک جملہ صرف کہا, یعنی تنقید میں کریٹیسائز کرتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا, پر اس ایک جملے کی وجہ سے ان کی ولایت سلب ہو گئی. ولی کامل, ان کی اللہ نے ولایت لے لی, یعنی ولایت اس لیے لے لی کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے اونچے درجے پر تھے کہ ایک ولی نے جو کہ حیثیت میں چھوٹا ہے اللہ کی نظر میں بھی حضرت گنگوہی کے مقابلے میں ان کا مقام کم, تو ان کی تنقید کرنے کی وجہ سے اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ ان کی ولایت لے لی. اور وہ کتنے اونچے درجے کے ولی تھے خود وہ دوسرے صاحب, کہ ان کی جب ولایت سلب ہوئی تو انہیں محسوس ہوا کہ میری ولایت لے لی گئی ہے, ان کو محسوس ہوا. اور محسوس ہوا ان کو تو یا تو ان کو خود اس کا تنبو ہوا, یا کسی کے ساتھ کسی اور بزرگ سے بات چیت کی کہ بھائی ایسا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم غور کرو, تمہاری زبان سے کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی بات نکل گئی ہوگی. تو انہوں نے بہت غور و فکر کیا, تو غور و فکر کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا, خود ولی تھے تو کسی کے بارے میں بری بات کیوں کریں گے, کہ میں تو کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتا, اور خاص طور پہ ولیوں کے بارے میں. لیکن یہ مولانا گنگوہی کو میں نہیں جانتا, کہ یہ ولی ہے کہ نہیں. مجھے ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ مفتی ہے. تو ان کا فتویٰ میرے پاس آیا تھا تو میں نے ان کے بارے میں ایک بات کہہ دی, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے, اور ان کے بارے میں میں نے جو غلط بات کہی ہے اس کے نتیجے میں میری ولایت سلب ہو گئی ہے. اب ولایت تو بہت قیمتی چیز ہے, اور جب ولی کو پتا چل جائے کہ میری ولایت سلب ہو گئی ہے تو سفر کیا انہوں نے لمبا, اور سفر کرتے کرتے گنگوہ کے قریب پہنچے اور سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑے آدمی ہے, تبھی اللہ تعالیٰ شانہ نے میری ولایت سلب کر لی. تو وہاں جب پہنچے گنگوہ کے قریب تو خیال یہ آیا کہ گستاخی تو کر ہی چکا ہوں, مزید ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو ان پر پیغام بھیجا, اور پیغام یہ بھیجا کہ آپ کی شان میں میں نے گستاخی کی ہے جس کا خمیازہ بھگت چکا ہوں, تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو جس کے ذریعے پیغام بھیجا اس نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ایک بزرگ ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دی ہے یا کوئی گستاخی کی ہے جس کے نتیجے میں ان کی ولایت سلب ہو گئی ہے, تو وہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ فرمایا کہ انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں انہیں معاف کر چکا ہوں. بس حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ ولایت واپس ان کو نصیب ہو گئی. تو یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس درجے کے آدمی تھے, پتہ نہیں کیا میں کہیں. ہاں تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ولی کی صحبت نصیب ہوئی اپنی جوانی میں, اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جو ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت مقرب تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گنگوہ میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم خاص تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی, اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں خادم خاص تھے, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی تھی تو آپ سہارنپور میں پڑھ رہے تھے. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو تعلیم میں حرج نہ ہو اور اپنی نگرانی میں ان کو پڑھا سکے اس خیال سے گنگوہ بلا لیا. تو اصل میں یہ سب اللہ کی طرف سے انتظامات ہو رہے تھے, چونکہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عظیم الشان کام لینا تھا دین کا, تو اللہ تعالی شانہ جن جن لوگوں سے بڑا کام لیتے ہیں ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں پہنچاتے ہیں اور ان کی صحبت سے ان کو بناتے ہیں, پھر وہ ولایت کے مقام پر پہنچ کر کچھ کر پاتے ہیں. تو مدرسے میں تھے, اور یہاں مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے مشغول, ان کو کیوں بلاتے, یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں خیال ڈالا گیا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بلایا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آخری ایام تھے, آخری ایام, ان ایام میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صحبت ملی حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی نو عمر خلیفہ ہیں, نوجوان خلیفہ ہیں, اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بڑی عمر کے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یا کسی اور نے یہ کہا تھا, یا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ بھائی ہم نے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچے پھل کھائے ہیں, مولوی اشرف علی نے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پکے ہوئے پھل کھائے ہیں. اس لیے کہ یہ اس وقت ان کی صحبت میں آئے جبکہ عروج پر تھی ولایت آخری دور میں. تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کو پہنچایا گیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی, تو انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت جب خلوت میں چلے جاتے ہیں, مشائخ بھی خلوت میں جاتے ہیں, اور اس وقت جو ہے عموماً ان کا جو بہت خاص آدمی ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے, سب کو اجازت نہیں ہوتی. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خادم خاص تھے, تو جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں جاتے تھے تو خلوت میں اپنے اعمال وغیرہ پورے کرتے تھے, مراقبے, اذکار, تلاوت, جو کچھ بھی ہو, تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آنے جانے کی اجازت تھی. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کتابوں کا مطالعہ خلوت میں جہاں حضرت بیٹھتے ہیں وہاں آ کر کے کروں. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے حضرت کو پوچھنا پڑے گا, میں دیکھوں گا موقع ہوا کوئی ایسی بات ہوئی. اس لیے کہ بڑوں کے سامنے ہر چیز جو دل میں خیال آئے اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. تو کہا میں سوچوں گا دیکھوں گا, موقع ہوا اور کوئی ایسی بات ہو گئی تو حضرت نے پوچھا, حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تو حضرت نے اجازت دے دی اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں جا کر کے وہاں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. اور پھر جو ہے وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا, اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر وغیرہ سیکھ کر اپنا تزکیہ کرایا اور پھر اجازت بھی ہوئی اور ولایت کے مقام پر فائز ہوئی. ایک دور اسی دوران ایک دور ایسا آیا کہ تعلق مع اللہ اور ذکر و اذکار اور مراقبے وغیرہ کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا کہ ایک لفظ بولتے نہیں تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک لفظ نہیں بولتے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جب حضرت پر یہ ذکر و اذکار کا غلبہ تھا, ہم جب سبق پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ہی حضرت کی کتاب کھول کر بتانا پڑتا تھا کہ سبق کہاں سے ہے. اتنا غلبہ تھا, استغراق کی کیفیت, ہمیں ہی بتانا پڑتا تھا کہ سبق کہاں سے ہے اور حضرت کچھ نہیں بولتے تھے, ہمیں ہی سبق پڑھنا پڑتا تھا آگے اور ہمیں ہی سمجھانا پڑتا تھا کہ سبق کیا ہے. حضرت تو صرف خاموش رہ کر کے کنفرم کرتے تھے گویا کہ ہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور کہا کہ ہم میں سے کسی کی غلطی جاتی تھی تو ذکر اللہ کی استغراق کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت اپنی زبان سے غلطی بھی نہیں بتلاتے تھے بلکہ جہاں غلطی جاتی تھی تو کتاب بند کر دیتے تھے. تو کتاب بند کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس وقت جہاں آپ سبق پڑھ رہے ہیں وہاں غلطی ہوئی ہے, اب میں آگے کچھ بولنے والا نہیں ہوں, تم چلے جاؤ اور آئندہ کل اس کو ٹھیک کر کے آنا. یہ کیفیت ہو گئی تھی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. اور پھر سب سے پہلے جو سوانح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن حضرات نے لکھی ہے کہ میوات والوں کی آپ کو فکر پیدا ہوئی کہ میوات میں رہنے والے لوگ دین سے بہت دور ہیں, تو سب سے پہلا کام جو حضرت نے میوات میں جا کر کے کیا وہ ہے مکاتب کا قیام. سب سے پہلا کام جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے علاقے میں کیا وہ مکاتب کا قیام, کہ جگہ جگہ پر مکتب کھولے پہلے, سب سے پہلا کام. اس لیے کہ حضرت جانتے تھے کہ بھائی مکاتب کا قیام اگر عمل میں آئے گا, مکاتب کا قیام, تو مکاتب کے قیام کے عمل میں آنے کی وجہ سے جہالت دور ہوگی اور یہ نسلیں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی. لیکن اس میں جو مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ چونکہ دینی ذہن نہیں تھا, تو دینی ذہن نہیں تھا تو مکتب میں سب ماں باپ بچوں کو بھیج نہیں رہے تھے, ایک تو یہ مسئلہ آیا. اور دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ جو بڑے حضرات تھے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا کیا جائے. تو پہلے مرحلے پر مکاتب قائم کیے, دوسرے مرحلے پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کا میوات کا دورہ کراؤں. کون سا دورہ؟ خانقاہ ہی دورہ. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ جو مکتب کی عمر سے فارغ ہو گئے ہیں وہ سب آپ سے منسلک ہوں. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں یہ میوات کے دورے ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور جگہ جگہ پر اجتماعات ہوتے تھے اور لوگوں کو بیعت کرایا جاتا تھا. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چھوٹے جو ہیں وہ مکتب سے بچ جائیں گے اور بڑے جو ہیں وہ یہ خانقاہ سے بچ جائیں گے. یہ دو طریقے آپ نے اختیار کیے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ایسی جگہ جہاں دین کا وجود ہی نہ ہو, دین کی طرف رغبت ہی نہ ہو, تو یہ دو شعبے تو لوگوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو دین پر لانے کے لیے کافی تھے, مگر اس کی طرف رجحان نہیں تھا لوگوں کا. تو پھر تیسرے مرحلے پر جب بہت زیادہ آہوزاری کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ تعلیم اور تزکیہ ہو جائے تو ایک شخص کامل مومن ہو جاتا ہے. تو تعلیم کا انتظام بھی ہو گیا ہے, تزکیہ کا انتظام بھی ہو گیا ہے, لیکن تعلیم اور تزکیہ کے انتظام سے کما حق کہو فائدہ اٹھائیں اس کی کیا شکل بنے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دل میں پھر یہ بات ڈالی کہ ان کو اس دنیاوی ماحول سے نکال کر مسجد میں لے جایا جائے اور 40 دن تک ان کو مسجد میں بٹھایا جائے, ان کی ذہن سازی کی جائے, ان کے دلوں میں جب اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی, ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا ہوگی, ان کے سامنے جنت جہنم کی بات آئے گی, ان کو دین پر چلنے کا نفع اور دین پر نہ چلنے کا نقصان سمجھ میں آئے گا, تو پھر یہ جب واپس آئیں گے تو تعلیم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے, تزکیہ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. تو پھر یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا اور جس کے نتیجے میں پھر یہ تینوں شعبے جو ہیں وہ ایک کولابوریشن ہے تینوں کا کہ دعوت میں جو جاتا ہے تو وہاں جا کر کے فکر پیدا ہوتی ہے آخرت کی, اور آخرت میں کامیاب کون ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو پکا مومن ہو اور اچھا مسلم ہو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اور اچھا اور پکا مومن بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور پھر اس علم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو علم جو ہے علم آئے گا اور عمل میں جو سستی اور غفلت ہے, شیطان اور نفس کے مقاعد ہیں, اس سے حفاظت ہوگی تزکیہ سے. تو یہ دعوت و تبلیغ کی تحریک میں شامل ہو کر کے اس جذبے کو لے کر آئے گا کہ مجھے کامل مسلمان بننا ہے, اور کامل مسلمان بننے کے لیے علم کی طرف بھی جائے گا یعنی علماء کے پاس, اور ذکر کی طرف بھی جائے گا, علم و ذکر اس لیے کہ ایک نمبر ہے. تو علم کے لیے علماء کے پاس جائے گا, ذکر کے لیے اور اپنے دل کو ذاکر بنانے کے لیے مشائخ کے پاس جائے گا. جب ان دونوں کاموں کو کرے گا تو یہ کامل ہو جائے گا. اب یہ جب کامل ہو گیا تو کامل ہونے کے بعد اسے تو اب جماعت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو کامل ہو گیا, پھر یہ کیوں نکلے گا؟ یہ اس لیے نکلے گا کہ جس راستے سے یہ کامل بنا ہے یہ چلتا رہے تاکہ دوسروں کو بھی اس راستے میں نکال کر تعلیم اور تزکیہ کی ترغیب دے اور تعلیم اور تزکیہ کی طرف پہنچائے تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی تعلیم اور تزکیہ آئے اور وہ بھی کامل مسلمان بن جائے. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تین فرنٹ میں کام کیا ہے, تینوں فرنٹ میں. اس لیے کہ اگر صرف دعوت و تبلیغ ہے اور آگے علم نہیں ہے, علم تو راستہ ہے, جب راستہ ہی نہیں ہے تو کیسے, اور اگر علم ہے اور علم کے ساتھ روشنی نہیں ہے, اس لیے جو مدارس سے استفادہ کرتے ہیں ان کے سامنے راستہ ہوتا ہے, لیکن اگر ان کے سامنے بھی تزکیہ نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. تو یہ تین کام جو ہے, اس لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں تشویق ہے, تبلیغ میں تشویق. اب چاہے یہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ تبلیغ ہو, یا مشائخ جگہ جگہ پر جاتے ہیں, علماء جگہ جگہ پر, یہ بھی تبلیغ ہی ہے, تو اس میں شوق پیدا ہوتا ہے. یہ انڈیا پاکستان سے جو اکابر بزرگان دین ہماری مسجدوں میں آتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, یہ بھی تبلیغ ہے, ایک قسم کی تبلیغ, اس سے شوق پیدا ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں, شوق پیدا ہوتا ہے. علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں, فضائل اعمال وغیرہ, اس سے شوق پیدا ہوتا ہے. تو تبلیغ میں تشویق ہے, اور مدارس میں تعلیم ہے, یعنی وہاں علم آئے گا, اور خانقاہوں میں تکمیل ہے. آدمی پورا کب ہوگا؟ جب وہ خانقاہوں میں جائے گا, خانقاہوں کی برکت سے اس کا باطن جب ٹھیک ہوگا تو پورا کمال اس میں آ جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ بات ذرا لمبی ہو گئی, میں اصل جو کہنا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہوئے ہیں, حضرت مولانا خیر احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہوئے ہیں, اور ہمارے اکابرین دیوبند میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بہت مقبول شخصیت, نئے ایک بزرگ اللہ کے ولی سمجھی جانے والی شخصیت. تو ان کو بھی جب عوام کے ساتھ ملتے جلتے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل پر غبار آ گیا, اور خود فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ اس کو غبار کو دور کرنے کے لیے اگر مجھ سے ہو سکے تو میں دلی سے سفر کرتا ہوں رائے پور, اور رائے پور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 3 دن قیام کرتا ہوں. یہ تو وہ شخص ہے جو کامل ہے, جو کامل ہو گیا ہے, وہ بھی اپنے دل کی برائی اور گندگی کو دور کرنے کے لیے کسی اور نیک آدمی کا محتاج ہے, وہاں چلا جاتا ہوں. اور وہاں رائے پور میں 3 دن قیام کرتا ہوں، اور اگر حالات اجازت نہیں دیتے اور میں رائے پور نہیں جا سکتا تو پھر یہ بزرگوں کی صحبت کا دوسرا قائم مقام ہے، جو جیسے پانی نہ ہو تو تیمم، بہتر تو پانی ہی ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو تیمم، پانی ہوتا ہے تو کوئی تیمم نہیں کرتا، تو ہمارے پاس اگر بزرگان دین ہیں، ان کی مجلسیں ہیں اور ان کے پاس جانے کا وقت تبھی ہے تو تیمم نہیں ہوگا، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم ہے. ایک شخص امریکہ کے کسی کونے میں رہتا ہے اور وہاں اہل اللہ بالکل نہیں ہے، وہ سفر کر کے انگلینڈ تک، پاکستان تک، انڈیا تک جا نہیں سکتا، اب اس کے لیے تیمم، تو تیمم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر میں رائے پور نہیں جا سکتا تو پھر دلی ہی میں 3 دن کے لیے سب دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگا کر 3 دن کا اعتکاف کر لیتا ہوں، اس لیے کہ یکسوئی کی برکات ہے. رمضان المبارک میں یکسوئی کے سلسلے میں بہت تفصیل سے میں نے سمجھایا ہے، وہ واعظ جو ہے دین کی خدمت کرنے والے تمام لوگوں کو سننا چاہیے کہ یکسوئی کتنی ضروری ہے، تنہائی کتنی ضروری ہے، خلوت کتنی ضروری ہے. یہ جو ہماری شریعت میں 2 حصے ہیں اعمال کے، اجتماعی اعمال بھی ہیں اور انفرادی اعمال بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اجتماعی عمل میں مشغول ہوتے تھے اور رات کو انفرادی عمل میں، تو اجتماعی عمل بھی ہے، انفرادی عمل بھی ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ ایک حیثیت ہے. یہ کہنا کہ اجتماعی عمل ہی افضل ہے اور انفرادی نہیں، یا یہ کہنا کہ انفرادی عمل ہی افضل ہے اور اجتماعی نہیں، یہ دونوں طرف کے ایکسٹریم ہیں. اجتماعی اور انفرادی دونوں، کڑی کھچڑی ہے تو کڑی کی بھی ضرورت ہے اور کھچڑی کی بھی ضرورت ہے. صرف کھچڑی ہی کھچڑی ہوگی تو اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا، اور کڑی ہی کڑی ہوگی اس میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا. کڑی کھچڑی دونوں کو کھانا پڑے گا، دال چاول دونوں کو کھانا پڑے گا، روٹی سالن دونوں کو کھانا پڑے گا. تو صحیح فائدہ دین کا اس وقت حاصل ہوگا جب انفرادی عبادت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے اور اجتماعی محنت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے. اگر کوئی صرف انفرادیت اختیار کر لیتا ہے اور اجتماعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اسے بھی کامل فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اجتماعیت ہی میں لگا رہتا ہے اور یکسوئی اور انفرادیت کی طرف نہیں آتا تو اسے بھی فائدہ نہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے بارے میں دیکھنے والے کیا کہتے تھے؟ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ بن نہار فرسان و بن لئی رحبان، کہ دن کو ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے سپاہی اور سولجرز ہیں، اور سپاہی اور سولجر جو ہے وہ راہب نہیں ہو سکتا، وہ پادری نہیں ہو سکتا، وہ صوفی نہیں ہو سکتا. کہتے دن کو دیکھتے ہیں تو بڑے بہادر نظر آتے ہیں، اور راتوں کو ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا گھوڑے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ رات کو رحبان ہو جاتے ہیں، رات کو راہب ہو جاتے ہیں، رات کو ہر شخص اپنی اپنی خلوت میں جا کر کے اللہ اللہ میں لگ جاتا ہے. تو یہ ہمیں، میں اصل جو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوتا تھا، کیوں؟ اس سے کہ وہ اللہ والے تھے، ان کا سینہ بالکل یہ کرتے کی طرح صاف ستھرا تھا، تھوڑا سا بھی غبار لگ جائے تو بے چین ہو جاوے ایسا شخص، اور ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی صحبت اور بری صحبت، اس کا بہت لحاظ رکھیں. اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے اور بری صحبت سے بچا جائے. اچھی صحبت میں بھی جو نیک مومنین ہیں، اچھے کام کرنے والے مومنین ہیں، ان کی صحبت اختیار کی جائے، اور برے مومنین سے اس نیت سے دور رہا جائے کہ یہ بھی، ان میں بھی بری چیزیں ہیں، میرے اندر بھی بری چیزیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان میں اور زیادہ برائی آ جائے، یعنی مجھ سے ان کو نقصان نہ پہنچے. کبھی کبھی ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں وہ اندر جو ہے وہ تو بہت بڑا مریض ہے، اس کو تو کچھ کینسر ہوا ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، اور ہمیں صرف فلو ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر ہمیں روک دیتے ہیں، اور ڈاکٹر اس لیے روکتے ہیں کہ آپ کا وائرس ان میں منتقل ہوگا تو ان کی یہ بیماری ان کے لیے خطرناک ہو جائے گی. تو دیکھو، کبھی مجھے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی ہے اور بے نمازی ہے اور ڈرگ لینے والا ہے، تو وہاں ہم یہ نیت کیسے کریں کہ مجھ سے اس کو نقصان پہنچے گا؟ تو میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ہاسپٹل میں کینسر میں پڑا ہوا آدمی ہے، اور جس کی دفاعی قوت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ تھوڑا سا بھی انفیکشن اس کو لگ جاوے تو اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ کم چھوٹی بیماری والے کو بھی روکتا ہے. تو اس نیت سے جاؤ کہ یہ بیچارہ بہت بڑا بیمار ہے، لیکن میرے اندر بھی کچھ بیماریاں ہیں، اور اگر وہ اس کو لگ گئی تو کہیں یہ بالکل ہی مر نہ جاوے. اس لیے میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری وجہ سے اس کی روحانی موت نہ ہو جائے، یہ نہ سوچے کہ اس کا مجھے برا اثر ہوگا, یہ برا ہے, یہ گھٹیا ہے, اس لیے کہ اس سے تو بہت نقصان ہوگا اسی خیال سے. تو بری صحبت سے بچا جائے, اچھی صحبت اختیار کی جائے, اور اچھی صحبت میں بھی اہل اللہ, بزرگان دین, اللہ والے, ان کی صحبتیں مل جاتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, اور اس کا اہتمام سے اسی نیت سے جانا بھی چاہیے. بیانات سننے کی نیت سے نہیں جانا چاہیے, تقریر سننے کی نیت سے نہیں, صحبت صالح کی نیت سے. اور پھر اس میں بھی اپنے شیخ, جو ہمارے شیخ ہیں, جن سے ہم بیعت ہیں یا جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے, اس کی صحبت میں جانا یہ سب سے زیادہ مفید ہے, اپنے شیخ کی صحبت میں جانا. اور بری صحبت سے بچنا چاہیے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر اچھی صحبت نہیں ملتی تو کم سے کم بری صحبت سے تو بچو, بری صحبت سے تو بچو. میں مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ چلے گئے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو جو بیماری ہوئی ہے اس کے لیے فلاں دوا ہے, لیکن چونکہ اس بیماری میں لوگ بہت مبتلا ہیں تو کیمسٹ میں دوا ختم ہو گئی ہے اس وقت, تو چار پانچ دن کے لیے تو آپ کو دوا نہیں ملے گی, انشاءاللہ دوا ملتے ہی میں آپ کو دے دوں گا. لیکن اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک یہ کہ دوائی لینا, اور دوسرا یہ ہے کہ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا. تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوا بھی مل جائے اور پرہیز بھی کرے تو نور نلا نور, لیکن دوا نہیں مل رہی ہے, دوا نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم پرہیز تو شروع کر دے. تو اگر اچھی صحبت نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم بری صحبت سے تو بچے, بری صحبت سے بچے. اور ایسی جگہوں پر رہنے والے لوگ جہاں اہل اللہ نہیں, جہاں مشائخ نہیں, جہاں بزرگان دین نہیں, ان کے ذہنوں میں ایسا آتا ہے کہ ہم تو بہت چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو. مولانا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے تھے کہ آپ مسجد میں چلے جاؤ اور مسجد میں جا کے اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھو, اور اس لیے کہ وہ آپ سے بہتر ہیں, وہ پانچ وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور آپ اپنی مسجد میں جاؤ اور جا کر کے وہ ان پڑھ مؤذن جو ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں ان پڑھ لوگوں کو مؤذن بناتے ہیں, تو ان پڑھ مؤذن ہے اس کے پاس بیٹھو, اس لیے کہ وہ آپ سے اس اعتبار سے بہتر ہے کہ پانچ وقت وہ اللہ کے نام کو فضا میں بلند کرتا ہے. تو اگر ہم فیصلہ ہی کر لیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور اچھی صحبت اختیار کرنی ہے تو ضرور راہیں نکلے گی اس کے لیے. تو بری صحبت سے بچا جائے, اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور جو حضرات سلوک کو سمجھ چکے ہیں, جو حضرات تصوف کو سمجھ چکے ہیں, جو حضرات تزکیہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, تو دوسری چیزوں کو بیچ میں مت آنے دو کہ یہ فلاں یہ کہے گا, فلاں یہ کہے گا, اس میں یہ ہوگا, اس میں یوں ہوگا, اس میں یوں ہوگا. یہ دنیا کے سارے دینی دنیاوی سب مسالے کو ایک طرف رکھ دو. دینی مسالے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے والے یوں کہیں گے, ہماری جماعت والے یوں کہیں گے, ہماری جمعیت والے یوں کہیں گے, یہ دینی مسالے. دینی سارے مسالے کو ایک طرف رکھ دو اور یہ سوچو کہ مجھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے, اگر میں تزکیہ کے بغیر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس وقت ایسا سمجھتے کہ ہمارے جیسے علماء چوٹی کا علم, ہم ایک عام آدمی کے ساتھ جو پورا درس نظامی بھی نہیں پڑھا ہوا ہے, ایک عام آدمی ہی لگ رہے تھے اس وقت, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اگر وہ ایسا سوچتے تو نہ وہ یہ قاسم العلوم والخیرات بن سکتے, نہ یہ قطب ربانی بن سکتے. انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا اتنا اونچا علم, علم کی چوٹی پر پہنچے ہوئے آپ, اور ایک ان پڑھ شخص سے آپ بیعت ہو گئے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہی اس لیے ہوا کہ مجھے وہاں وہ علم نظر آیا جو دوسری جگہ پر نظر نہیں آیا, میں تو ان کے علم کی وجہ سے معتقد ہوں. اور پھر حضرت نے فرمایا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اصل میں ایک شخص تو وہ ہے جو مٹھائیوں کے نام جانتا ہو, زندگی میں کبھی بھی بادام برفی نہیں دیکھی نہ چکھی, کبھی بھی پستہ برفی نہیں دیکھی اور نہ چکھی, کبھی گلاب جامن نہیں دیکھا نہ چکھا, صرف سنا کہ گلاب جامن بہت اچھا ہوتا ہے اور بادام برفی بہت اچھی ہوتی ہے, پستہ برفی بہت اچھی ہوتی ہے. ایک تو وہ شخص ہے اور وہ سارے انگریڈینٹ کو بھی جانتا ہے کہ بادام برفی اس طرح بنتی ہے, پستہ برفی اس طرح بنتی ہے, گلاب جامن اس طرح بنتا ہے, اور دوسرا شخص جانتا وانتا کچھ نہیں ہے لیکن مٹھائی بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو بچپن سے وہ مٹھائیوں کو کھاتا ہے, بچپن سے مٹھائیوں کو کھاتا ہے. تو مٹھائیوں کا علم تو اس کے پاس ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, لیکن مٹھائیوں کی سمجھ جو اس کو ہے وہ اس کو نہیں ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہم نے چونکہ دارالعلوم میں 8 سال 10 سال پڑھا ہے اس لیے ہمیں مٹھائیوں کے نام معلوم ہے, لیکن ہم نے مٹھائیاں چکھی نہیں ہے. مٹھائیاں چکھی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے, کہ صبر کا مقام کسے کہتے ہیں, شکر کا مقام کسے کہتے ہیں, خشوع خضوع کا مقام کسے کہتے ہیں, ان کی تعریفات واریفات ہمیں سب معلوم ہوگی, ان کے احکام سارے ہمیں معلوم ہوں گے, لیکن پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا وہ ہم نے نہیں کیا ہے, وہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اس لیے ہم ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں. تو بیچ میں کوئی چیز آنے مت دو, کوئی چیز حائل مت ہونے دو. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا تو ماہرین کے پاس خلوص کے ساتھ جا کر کے اپنا کیس رکھنا چاہیے, اپنی بات رکھنی چاہیے. بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر انہیں منع کرتے ہیں اصلاح سے اور تزکیہ سے, بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے باپ ان کو منع کرتے ہیں. یہ میں تجربے سے کہہ رہا ہوں, خطوط کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ شوہر منع کرتے ہیں, باپ منع کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ بیچارے جاہل ہیں, ان پڑھ, انہیں پتا ہی نہیں کہ تزکیہ کتنی اہمیت کی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ سب پیری مریدی کچھ نہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وہ غلط پیری مریدی کا تصور ہوتا ہے, تو ان کو خطرہ ہوتا ہے اپنی عورتوں کے بارے میں, اپنی بیٹیوں کے بارے میں. تو مشورہ کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ اب ہمارے ابا منع کر رہے ہیں, ہمارے شوہر منع کر رہے ہیں, ہمارا یہ عذر ہے, یہ عذر ہے, تو ہم کیا کریں. بعض دفعہ انجان پنے میں کسی جگہ بیعت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو بیعت کا علم ہی نہیں تھا, اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بیعت میں یہ چیزیں ہیں تو ہم کچھ اور سوچتے اور کرتے. مشورہ کرو, اس لیے کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ, یہ شادی کی طرح نہیں ہے کہ بھئی کسی طرح گزارا ہو جائے اور جب مریں گے تو نجات مل جائے گی. نہیں نہیں, یہ تو اس کا اگر اہتمام نہیں کیا تو جب روح نکلے گی اس وقت اصل پرابلم شروع ہوں گے. اس لیے اپنی آخرت کا خاص خیال رکھو. اور ونٹر کا موسم چونکہ شروع ہو گیا ہے, اس لیے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ قول جو میں نے گزشتہ سال سنایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برکت ہے کہ اس قول پر بہت لوگوں نے عمل کیا, اور ہمارے یہاں بھی ایک فضا بہت اچھی ہو گئی, ہمارے طلبا نے بھی بہت روزے رکھے. تو میں نے سوچا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول میں سنا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب ونٹر آتا تھا, جب سردی کے موسم شروع ہوتے تھے, تو سعودی عرب میں تو سردی کا موسم پھر بھی ہمارے لیے گرم ہوتا ہے, اور کوئی سمر اور ونٹر میں 1-1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہوگا, کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا رات اور دن. ہمارے یہاں تو بہت فرق ہو جاتا ہے. تو جب سردی کا موسم شروع ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اے اہل قرآن, یعنی یہ طالب علم اور یہ علماء, ان کو خاص طور پر اس لیے کہتے تھے کہ عوام سے زیادہ عمل ان کو کرنا چاہیے, تو ان کو کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ تال اللیلو, ان کو کہتے تھے کہ تال اللیلو, راتیں اب لمبی ہو گئی ہے, لصلاتکم, تمہاری نماز کے لیے, تال اللیلو لصلاتکم, تمہاری راتیں اب لمبی ہو گئی ہے تمہاری نماز کے لیے, یعنی تہجد کا اب تم کو بہت موقع ملے گا, جلدی سو جاؤ, جلدی اٹھ جاؤ, تو رات تمہاری لمبی ہو گئی ہے, اب تہجد پڑھیں گے تو بھی نیند میں کمی نہیں آئے گی. تو رات تمہاری لمبی ہو گئی ہے تمہاری نماز کے لیے, اور وقصر النہار لصیامکم, اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں روزوں کے لیے, دن چھوٹے ہو گئے ہیں روزوں کے لیے. اب سمر کے اندر روزہ رکھو تو صبح 1:30 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کو 9:30 بجے ختم ہوتا ہے, اور پھر تہجد کب پڑھیں گے, سوئیں گے کب, اٹھیں گے کب. لیکن ونٹر کے اندر اگر آپ 10 بجے بھی سو جائیں, 10:30 بجے بھی سو جائیں, 11 بجے بھی سو جائیں, تو 5 بجے 6 گھنٹے کی نیند کے بعد اٹھ سکتے ہیں اور آرام سے تہجد پڑھ سکتے ہیں. اور روزہ تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہ ڈاکٹر لوگ سرجری میں جاتے ہیں, تو اگر یہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت کچھ بریکفاسٹ وغیرہ کر لیں, تو پیشنٹس کو دیکھنے میں ان کو پتا بھی نہیں چلے گا. یوں بھی یہ عام دنوں میں بھی کہاں کھانا کھاتے ہیں, عام دنوں میں بھی کہاں کھانا کھاتے ہیں. تو یہ آفس میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں, آفس میں کام کرنے والے پروفیشنلز ہیں, ان کو تو صرف ایک چیز چھوڑنے کی ہوتی ہے, چائے. یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چائے پیتے رہتے ہیں, ورنہ باقی ان کو کھانے پینے کا وقت نہیں ملتا. تو یہ ان دنوں کے اندر اگر روزہ رکھ لیں تو کتنا اچھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تمہاری رات لمبی ہو گئی ہے تہجد کے لیے اور تمہارے دن چھوٹے ہو گئے ہیں روزوں کے لیے, تو تم کیا کرو, فاغتنمو, زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا دو, اسے مالی غنیمت سمجھو. مالی غنیمت مفت میں ملتا ہے نا, یہ اسے غنیمت سمجھو, اس کو غنیمت سمجھو اور فائدہ اٹھا لو. تو اس میں دو طریقے ہیں کہ جو حضرات کر سکیں تو سوم داؤد شروع کر دو کل سے, اور سوم داؤد کا معنی یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار, ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار, ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار, دسمبر میں جنوری میں جب تک دن چھوٹے رہے یہ کرو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا, جیسے ہمارے طلبہ ہیں ان کی اپنی مشغولیاں ہیں, اسی طرح دوسرے حضرات بھی, ڈاکٹر حضرات وغیرہ بھی ہوتے ہیں کچھ, کہ بھائی جب تک چائے نہ ملے وہ دماغ کام نہیں کرتا, تو کہیں روزوں کی وجہ سے کسی مریض کو بجائے ہاسپٹل پہنچانے کی قبرستان میں نہ پہنچا دے. تو اگر ایسی کوئی شکل ہے, کوئی ایڈکشن ہے کوئی, تو وہ لوگ جو ہیں وہ منڈے کو روزہ رکھ لیں اور تھرسڈے کو روزہ رکھ لیں, منڈے اور تھرسڈے. تو منڈے اور تھرسڈے, تو ان دنوں کے اندر سوموار اور جمعرات کا روزہ تو ہونا ہی چاہیے, اور اگر سوم داؤد ہو تو بہت ہی اچھا ہے. اور ہمارے طلبہ جو ہیں اور طالبات ہیں ان کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں, آپ سب حضرات دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے, کامیابیوں سے ان کو ہم کنار کریں. تو ابھی امتحان کے زمانے میں آپ یہ کام چھوڑ دیجئے, امتحان کے بعد تو یہ, اور جن لوگوں کے ذمہ قضا ہے ان کے لیے بھی بہت آسان ہے. دیکھو اللہ نے انگلینڈ میں کتنا آسان کر دیا ہے, تو ان کو تو روزانہ روزے رکھنے چاہیے اگر ہو سکے تو. دسمبر جنوری ان دونوں مہینوں کے اندر فائدہ اٹھا لینا چاہیے, جب مغرب جو ہے وہ 4 بجے پہنچ جائے تو اس کے بعد سے روزے شروع کر دینے چاہیے, اور جب پھر مغرب ذرا اوپر چلے جائے 5 بجے 6 بجے اور آپ کو ایسا لگے کہ اب دن لمبا ہو گیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے اگر سوموار اور جمعرات کے روزے نہ ہو سکے تو پھر پورے مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو, ایام بید کے روزے رکھو. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ, اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی ہمیں تمیز نصیب فرماوے, جو حق ہے اسے حق کی شکل میں دکھائے, باطل ہے اسے باطل کی شکل میں دکھائے, اور اللہ تعالیٰ حق کا اتباع نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ باطل سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ سے دعا بھی خوب کرتے رہو کہ اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نصیب فرما, حق کو حق کی شکل میں دکھا اور پھر اس کو فالو کرنے کی توفیق دے, باطل کو باطل کی شکل میں دکھا اور پھر اس سے, ورنہ قیامت کے دن جب سب یوم تبلا سرائر فما لہ من قوت ولا ناصر, جب سب کھل کر کے سامنے آ جائے گا, حق کیا تھا باطل کیا تھا, صحیح کیا تھا غلط کیا تھا, ہم ہمارے اپنے ذاتی رجحانات کی وجہ سے یا ہم اپنے الٹیریئر موٹیو کی وجہ سے یا ہم اپنی چھوٹی موٹی دنیا کی عزت کی وجہ سے حق سے منہ موڑتے رہے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا عليم علمنا ما لم نكن نعلم يا عليم اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن أعمالهم اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.